السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم بھائیو اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج اسی حوالے سے ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اس پر ایمان نہیں لایا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اس کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اس کے احکام پر عمل کرنے میں جی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ محبت کس طرح کی ہو؟ محبت اگر ایک طرفہ ہو تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت جہاں مطلوب ہے وہاں خشیت اور خوف بھی مطلوب ہے، کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے عذاب سے ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زندگی بیلنس اعتدال کے ساتھ گزرے. کہ ایک طرف اللہ کی رضا اور نعمتوں کی محبت ہے تو دوسرے طرف اس کی ناراضگی اور گرفت کا ڈر بھی ہے. اگر یہ چیز نہ ہو، جیسے بعض مذاہب نے یہ کیا ہے کہ اللہ کا تصور صرف ایک طرفہ دینے کی کوشش کی، نتیجے میں بیلنس خراب ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ صرف لو محبت کا نام ہے. جب محبت کا نام ہے تو ڈرنا کس بات کا، خوف کس بات کا؟ لہذا وہ دھڑلے کے ساتھ برائیوں پر برائی کرتے چلے گئے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ دین اور عقیدے سے ان کی زندگیاں خالی ہو گئی. مگر اسلام ایسا نہیں چاہتا. جب ہم اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو وہیں معاملہ خوف کا اور خشیت کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، محبت بھی ہے خشیت بھی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی ایک بیلنس کے ساتھ گزار سکیں، صحیح انداز سے گزار سکیں. اسی لیے صحیح بخاری کے اندر کچھ الفاظ آپ ذرا غور فرمائیے حدیث کے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا معاملہ کچھ ایسے پیش فرمایا ہے کہ الجنۃ اقرب الی احدکم من شراکن علیہ والنار مثل ذلك، کہ جنت یہ تمہارے یوں سمجھ لیجئے کہ جوتیوں کی تسمہ جو ہوتا ہے، یعنی بالکل قریب ہے جنت. اسی طرح سے آپ نے فرمایا اور جہنم کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے، تاکہ جہاں جنت حاصل کرنے کا شوق، رغبت، محبت اور جستجو ہو، وہیں پر جہنم سے بچنے کی تدبیر، کوشش اور اس کے لیے محنت بھی ہو. اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو ہماری زندگی میں بیلنس آئے گا. ہم صحیح طور پر ایک مسلمان کی حیثیت سے جیسے زندگی گزارنی چاہیے ایسے گزار سکیں گے. صحیح بخاری اور مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی آدمی جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرے، اعلان کرے کہ عبادت کے قابل اگر کوئی ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے قابل نہیں. اور دوسرا نقطہ اس کا کیا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اور یہ اعتراف کیسے ہو، صدقًا من قلبه الا حرمه الله على النار، اگر کوئی آدمی سچے دل سے یہ گواہی دے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی اعتراف کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کا اپنے دل سے، صمیم قلب سے اعتراف کرے تو اللہ تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے. اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. فرمایا گیا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. تو اس میں کئی نقطے ہیں سوچنے کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کی درستگی، عقیدے کی پختگی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان، توحید کا اعلان اور اعتراف، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ شروع ہوتی ہے شرک کے ذریعے سے، جو سب سے بڑی نافرمانی ہے. بعض اوقات چھوٹے موٹے گناہ، لغزشیں، خطائیں انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہیں، مگر ان خطاؤں اور لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرک کی جو غلطی ہے، عقیدے کی جو لغزش ہے، وہ ناقابل معافی ہے. شرک یا عقیدے کی کمزوری کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ مشرک مرنے سے پہلے توبہ کر کے شرک کو چھوڑ دے، توبہ کر کے اپنے عمل کو درست کر لے، توبہ کر کے اپنے ایمان کی اصلاح کر لے. اگر وہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے گا تو وہی شخص کامیاب و کامران ہوگا. میں بتا یہ رہا تھا کہ جنت کی جہاں محبت ہے، خواہش ہے، رغبت ہے حاصل کرنے کی، وہیں پر جہنم کا خوف، ڈر بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزار سکیں. جیسے سورہ رحمان میں کہا گیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اس آدمی کے لیے جنت باغ و بہار اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. تو اللہ کی خشیت یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. جہاں اللہ کی محبت ہے صرف اور آپ خشیت کو نکال دیں گے تو گویا صرف جنت کی طرف نظر ہے، اور نافرمانی، عصیان اور اس کے انجام کی طرف سے آپ غافل ہو گئے. اور اگر کسی کو خوف ہے صرف جہنم کا، خوف ہے صرف اس کو دوزخ کا، تو وہ مایوس ہو جائے گا، امید چھوڑ بیٹھے گا، اس طرح سے عمل نہیں کرے گا جیسے کہ عمل کرنا چاہیے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اس سے وہ ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو کر وہ ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے گا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، محبت بھی ہو، خشیت بھی ہو. ان بطش ربک لشدید، سورہ بروج میں، یاد رکھو تمہارے رب کی گرفت یہ بڑی سخت گرفت ہوگی، اس کی پکڑ یہ بہت سخت پکڑ ہوگی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تو کون چھڑا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہو تب تو وہ چھڑا دے گا، لیکن کیا کوئی ہے ایسے؟ نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اس کے مقابلے میں کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق میں کتنا فرق ہے؟ کیا پوری مخلوق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں کر سکتی. جب نہیں کر سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کون چھڑا سکتا ہے؟ جو نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اس کا جو نقصان ہوگا وہ پھر ایسے لوگوں کو بھگتنا ہوگا. تو اسی لیے اس میں عذاب کی بھی بات بتائی گئی، اور پھر عذاب بھی کیسا عذاب جس کا ہم دنیا میں تصور کرتے ہیں. سختی، مشکلات، پریشانیاں ہر زندگی میں آتے رہتی ہیں، چاہے آدمی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والا ہو، کسی بھی شعبے حیات سے اس کا تعلق ہو. تنگی اور ترشی، ہر طرح کے لمحات، ہر طرح کے معاملات اور ہر طرح کے واقعات زندگی میں آتے رہتے ہیں. خوشی بھی ہے وہاں پر، غم بھی ہے، مصیبت بھی ہے وہاں پر، خوشحالی بھی ہے، دونوں چیزیں زندگی میں چلتی رہتی ہیں. مگر یہ جو تنگی ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو دنیا کے اندر آنے والی مصیبتیں ہیں، کیا جہنم کی مصیبت بھی ایسے ہی ہوگی؟ یا جہنم کی گرفت بھی ایسے ہی ہوگی دنیا کی طرح؟ آدمی سمجھ لے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ دو چار سال جیل کاٹ لیے اور اس کے بعد بڑی کمفرٹیبل اور اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں، تو کیا اچھی زندگی آپ گزار سکیں گے ایسے ہی؟ نہیں. یا دو چار سال کے بعد آپ آرام سے پھر سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے؟ یہ اس طرح کی اگر کسی کی سوچ ہے تو اس کو اپنی سوچ بدلنا چاہیے. وہ اس لیے کہ آخرت کی جو ناکامی ہے یہ وقتی ناکامی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. اور اس کا عذاب دنیا کی تنگی اور مصیبت کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سخت سے سخت مصیبت سے مصیبت، جو سب سے بڑی مصیبت آدمی سوچ سکتا ہے، عذاب جہنم کی جو سب سے کم عذاب ہے، اس کے مقابلے میں بھی دنیا کی جو مصیبت ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی ایک آدمی جو دنیا کا بہت زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا رہا، بڑی سے بڑی مصیبت آئی، بڑی سے بڑی اس پر آفت آئی، تو جہنم کی ایک ہلکی سی مصیبت جو ہے، عذاب کا ہلکا سا جو جھونکا ہے، اس جھونکا کا یہ پوری زندگی میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ وہ عذاب ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور جو عذاب تیار کیا گیا ہے وہ اسی لیے تیار کیا گیا ہے کہ سخت ان کو تکلیف ہو. تو اس کے مقابلے میں دنیا کی جو تکلیف ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے، دنیا کی جو تنگی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو، کسی کو یہ کنفیوژن نہ ہو کہ ہم دنیا میں بھی مصیبت جھیل لیتے ہیں تو آخرت میں بھی جھیل لیں گے، عذاب جہنم کی بھی مصیبت جھیل لیں گے. یہ بہت ہی نادانی کی بات ہوگی، یہ غلط فہمی کی بات ہوگی. جہنم کا جو ہلکا عذاب ہے جس کا صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا، اگر آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں جہنم کے ہلکے عذاب کی، تو دنیا کی ہر مصیبت آپ کو آسان دکھائی دے گی، بڑی سے بڑی آفت آپ کو آسان دکھائی دے گی. اس عذاب کے بارے میں ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر بتائیں گے کہ کیا وہ عذاب ہے. دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں جو بتایا گیا کہ جہنم کا جو ہلکا عذاب جسے دیا جائے گا، اس کے پاؤں میں جو گرم جوتے پہنائے جائیں گے وہ کچھ اس طرح کی گرمی ہوگی کہ پاؤں میں پہننے جانے والے گرم جوتوں کی گرمی سے اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا، اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا. یہ کم سے کم، ہلکے سے ہلکا اور ایزی عذاب ہے. اس پر آپ غور فرمائیے کہ جو سخت عذاب ہوگا وہ کتنا ہیوی ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا، اس کو کیسے جھیلیں گے. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنت کی آرزو کیجیے، جنت کمانے کی کوشش کیجیے. جنت کیسے کمائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے. ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جب میدان محشر بپا ہوگا، وہاں ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے نام اعمال اس کے سامنے دے دیے جائیں گے. اپنی زندگی کا ریکارڈ دیکھ کر انسان چیخنے لگے گا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. یہ عجیب ریکارڈ ہے، میں نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے، چاہے وہ چھپ کر تنہائی میں کیا یا لوگوں کے سامنے برملا کیا، وہ سب کا سب اس کے اندر درج ہے. اب نہ چھوٹی چیز اس سے مس ہے، نہ بڑی چیز اس سے مس ہے، اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جانے والا ہے. یہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا اسی پر دار و مدار ہوگا کہ جو کچھ ہم نے زندگی میں کیا وہی وہاں پر دکھایا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اس کو پوری پوری وہاں پر ملے گی، اور جو ذرہ برابر برائی کیا ہوگا وہ برابر اس کو بھگتنا پڑے گا وہاں پر. انصاف کا پیمانہ ہے، عدل ہوگا وہاں پر، اور یہ انصاف اور عدل کا پیمانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. ترمذی کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی آدم کو، انسان کو وہاں کھڑا کیا جائے گا، اس کے قدم ٹل نہیں سکتے جب تک کہ کچھ سوالات کے جوابات نہ دے دے، کوشچنس ہوں گے اس سے، اس کو آنسر دینا پڑے گا. لا تزول قدما ابن آدم، کہ انسان کے پاؤں ٹل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے یہ کوشچن نہ کر لیے جائیں. کیا ہوں گے وہ؟ تاکہ وہ ہم بھی غور کریں سوالات پر، تیاری کریں اس کے جواب کی اپنے عمل کے ذریعے سے. حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا، تمہیں اتنی زندگی ملی تھی، تم نے یہ عمر کہاں لگائی، کیسے گنوائی، کیا کام کیا، خیر کے کام، شر کے کام، مقصد کے کام، بے مقصد کام، کس طریقے سے تم نے اپنی عمر پوری کی پوری بتائی. کسی کو 60 سال ملے، کسی کو 70 سال ملے، کسی کو 80 سال ملے، یہ پوری زندگی ایک امانت، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سب کو جواب دینا ہوگا کہ یہ عمر ہم نے کس مقصد کے لیے لگا دی، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا اس کو ہم نے کیا، یا صرف اللہ کی نافرمانی میں عمر گزری، اللہ کی معصیت میں عمر گزری، اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا، وَعَنْ عِلْمِهِ فِي مَا فَعَلْ، کہ تمہیں علم دیا گیا، نالج، اس کا تم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا اس کے ذریعے سے تم نے اچھے کام کیے یا اس کے ذریعے سے تم نے شر پھیلایا؟ کیونکہ علم یہ دونوں سمتیں دکھا سکتا ہے، دونوں ڈائریکشن پر آدمی کو لے جا سکتا ہے، چاہے تو علم کے ذریعے سے آدمی اچھے سے اچھے کام کرے، معرفت الہی حاصل ہو اسے، احکام ربانی کو پہچانے، عوامر الہی سے واقف ہو، اور اگر چاہے شیطانی راستے پر بھی علم کے ذریعے سے آدمی جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، دینی احکام سے تغافل، اگر علم کے ذریعے سے ہم نے خیر کے راستے کو پہچانا، صراط مستقیم کو پہچانا، تو ہمارا علم وہ مفید ثابت ہوا، اور اگر ہم نے علم کا بے مقصد استعمال کیا، یا علم کا معنی صرف دنیا کمانا ہم نے بنا لیا، یا علم کا مقصد صرف شہرت کمانا، منصب کمانا یہی ہو گیا، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اس علم کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ دونوں میں سے آدمی کو اختیار کرنا ہے کہ کون سا علم وہ حاصل کر رہا ہے، وہ علم جس سے مخلوق کو فائدہ ہو، وہ علم جس سے معرفت حاصل ہو، وہ علم جس سے حرام حلال، جائز اور ناجائز کے مسائل اس سے ہم واقف ہو سکیں، وہ تو بہت مبارک بادی کا مستحق ہے، وہ شخص جو اس طرح کا علم حاصل کرے۔ ورنہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، مگر انہی حالت یہ ہے کہ توحید کا بنیادی مسئلہ تک نہیں معلوم، رسالت کی بنیادی باتیں تک نہیں معلوم، روز مرہ جو مسلمان کو کام کرنے چاہیے اس سے تک وہ واقف نہیں، وضو، طہارت، نماز وغیرہ کے جو روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے باتیں ہیں اس سے تک وہ واقف نہیں ہیں۔ تو آپ سوچئے، اس کا علم کیا قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے؟ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے جو اور مختلف جو سوالات کیے جائیں گے، ایک سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا، وَعَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں دو سوالات ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ سورسز آف انکم، آمدنی کے ذرائع، کیسے کمایا مال، حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے، جائز راستوں پر چل کر یا ناجائز راستوں پر چل کر، کیونکہ مال دونوں طرح سے لوگ کماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کمانے کے مسئلے میں اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں ہونے دیتے، حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتے، حرام تو حرام، مشکوک ڈاؤٹ فل جو چیزیں ہیں اس کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کمانے میں، آمدنی کے مسئلے میں ان چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ان کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے بھی ملے کما لو، حرام ناجائز کوئی بات نہیں ہے، مال کمانا چاہیے، جس کو کہتے ہیں ایزی انکم، ایزی منی، کہ سہولت سے جو دولت مل جائے، چاہے لاٹری سے ملے، چاہے گیمبلنگ سے ملے، چاہے شراب کے ذریعے سے ملے، چاہے سود کے ذریعے سے ملے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دولت تو مل رہی ہے۔ مگر اس کے بارے میں قیامت کے دن ہمیں پوچھا جانے والا ہے کہ کہاں سے کمائی، پھر اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے، کہاں خرچ کی گئی وہ دولت۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی حلال کما رہا ہو مگر حرام راستے پہ خرچ کر رہا ہو، جواب دینا ہوگا وہاں پر۔ اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی محنت کر کے کما رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو خرچ کر رہا ہے، جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی اپنی دولت خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، صدقہ جاریہ، انویسٹمنٹ، جو آخرت میں کمانے کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھے کاموں پہ لگاتا ہے، مثلاً کوئی بچہ ہے، پیسے نہیں ہیں، تعلیم سے محروم ہے، اللہ نے آپ کو دولت دی، آپ اس کی فیس کا انتظام کرتے ہیں، بچہ پڑھ لیتا ہے، زندگی میں جتنی مرتبہ وہ بچہ اچھے کام کرے گا، سبب بننے والے کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے محنت کی، دولت آپ نے خرچ کی۔ کبھی ایسے بھی ممکن ہے مسجد بن رہی ہے، اس میں آپ نے ہیلپ کی، جب تک وہ مسجد باقی ہے وہ ہیلپ کرنے والا مر بھی جائے مگر نام اعمال سے ثواب نہیں کاٹا جائے گا، برابر اس کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی کیونکہ اس نے وہ محنت کی تھی۔ کبھی آپ نے کہیں پانی کا انتظام کر دیا، ٹیوب ویل کا، کنویں کا، جب تک مخلوق کو، چاہے انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی ایک بوند پانی کا بھی اس سے اٹھائے گا، آپ کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ دولت کا استعمال مثبت مقصد کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے، تو دولت کے بارے میں دو سوالات کیے جانے والے ہیں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے بعد پھر آدمی کی اپنی جو جسمانی صحت اور سلامتی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ جِسْمِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اس کے جسم، صحت، تندرستی، ہیلتھ، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں تندرست بنایا تھا، ہیلتھ تھی تمہاری اچھی، تو تم نے کہاں اس کو خرچ کیا، کیسے تم نے خرچ کیا، تندرستی کے دنوں میں کیا کام کرتے رہے، صحت تھی، آنکھیں اچھی تھی، کان اچھے تھے، ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن استعمال کہاں کیا، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جگہوں پر، حرام چیزوں کو دیکھنے میں اس کو خرچ کیا گیا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا کہ کہاں کیسے اس کو استعمال کیا۔ تو اس حدیث کو جو ترمذی کی ہے ہم بار بار سنیں، پڑھیں، غور کریں کہ کون سے سوالات وہاں ہونے والے ہیں اور کس طرح ہماری برات ہوگی۔ اگر آدمی غور کر کے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اتنے ہی غفور ہیں، اتنے ہی رحیم، اتنے ہی رحمان ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک موقع پر ایک خاتون بڑی پریشان اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کے بعد وہ ایک بچے کو اٹھائی، چمٹا لی، جیسے ماں کی محبت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو جو اپنی چھاتی سے چمٹائی ہوئی ہے، کیا اس کو اپنی خوشی سے آگ میں ڈال دے گی، کوئی بھی آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے، ماں کی مامتا یہ کیسے گوارا کر لے گی کہ وہ بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی جتنی محبت ہے، اللہ جو احکم الحاکمین، خالق ہے اپنی مخلوق سے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے مخلوق کے سلسلے میں، اس محبت کی طرف بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم توبہ کر کے اپنی نیکیاں کرتے جائیں گے تو انسانی زندگی میں جو گناہ، لغزشیں، خطائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے سورہ ہود میں بتایا گیا، آیت 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ حسنات، نیکیاں تم کرتے جاؤ تو جو برائیاں ہیں، گناہ کے کام، لغزشیں، خطائیں، بھول چوک ہو گئی انسان سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، مگر یہ اس دن سے پہلے جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ جیسے سورہ عبس و تولی میں جو کہا گیا کہ اس دن کا حال کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر اس سے بچے گا، اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اپنی ماں کو دیکھے گا نظریں چرا لے گا، باپ کو دیکھے گا بچنے کی کوشش کرے گا، بیوی کو دیکھے گا تو شوہر، شوہر کو دیکھے گا تو بیوی، اپنے آپ کو بچائیں گے کہ آج تو ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امی جان میری نیکیاں مانگیں، ابا جان میری ہیلپ مانگیں، میں وہاں کس کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ یعنی ہر آدمی کا وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک یہ چاہے گا کہ میری اگر نجات ہو جائے، میری مغفرت ہو جائے تو بس کافی ہے، چاہے دنیا کہیں بھی چلی جائے۔ اور جو بات سورہ غافر میں بتائی گئی، عنوان کا پورا خلاصہ یہ ہے، اس کو سامنے رکھیے، محبت اور خشیت دونوں ساتھ ساتھ چلیں، غافر الذنب وقابل التوب، شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، مگر اس کی گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عفو درگزر سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کی گرفت کو للکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔وبسطت كف ذلي مخلص القلبِ